إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج سے اس عنوان کے تحت ہم اپنا یہ کورس شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے وضو سے متعلق ایک مختصر سا کورس ہم نے دیکھا تھا، اور اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، اس کی تکمیل کرتے ہوئے ہم نماز سے متعلق مسائل دیکھیں گے. پچھلے درس میں ہم نے نماز کے فضائل دیکھے تھے، اور آج سے ہم نماز کے مسائل یا نماز کا طریقہ قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ کورس آج سے ہم شروع کریں گے. اس میں نماز کے بہت سارے احکام ہیں جو ہم چھوڑ دیں گے، جیسے نماز کے اعتبار سے نماز کا وقت، اس کی کیا دلیلیں ہیں، کون سی نماز کا کون سا وقت ہے، پھر نماز کے لیے جگہ کے کیا احکام ہیں، پھر سجدہ سہو کے احکام کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سارے احکام ہیں. اس لیے کہ نماز کا موضوع بہت بڑا ہے. جیسے وضو کے بارے میں ہم نے یہ حصہ نہیں لیا تھا کہ وضو کے لیے کون سا پانی چلتا ہے کون سا نہیں چلتا ہے، یا وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. اگر ہم یہی تفصیل لینا شروع کر دیں تو ایک لمبا چوڑا کورس اس میں ہو جائے گا. لہذا ایک آدمی کی پہلی ضرورت یہ ہوتی کہ بھائی سب چھوڑ دو، یہ بتاؤ وضو کیسے کرنا ہے شروع سے لے کے آخر تک، پھر کس چیز سے ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا وہ بات کی بات ہے. اسی طرح سے نماز میں اللہ اکبر سے سلام تک ہم کو پہلے بتاؤ، باقی وہ معاملات یہ نماز کس چیز سے ٹوٹتی ہے، اس میں غلطی ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے، یہ بہت سارے مسائل ہیں جو ہم الگ سے مستقل کورس میں لیں گے. جیسے نماز کے 100 مسائل، ایسا کوئی کورس ہم لے سکتے ہیں کہ جو اس میں چیزیں نہیں آئیں وہ اس میں ہم انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے. وضو کے 50 مسائل، تو ایسا کوئی کورس الگ سے ہم لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں مقصود یہاں پر ہمارا یہی ہے کہ وضو کے بعد اب نماز تکبیر سے لے کے سلام تک، اللہ اکبر سے لے کے یا قبلہ رخ ہونے سے لے کے تکبیر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے اور اس کی کیا دلیلیں ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو لگے گا اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے، اس میں وہ مسئلہ نہیں ہے، سجدہ سہو نہیں ہے. صحیح ہے، اس میں نہیں ہے، وہ الگ سے کورس ہم کریں گے. مستقل سجدہ سہو کے احکام پورا ایک کورس ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارا جو کورس ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے وضو کے بارے میں بعض لوگوں کو وضو کا کورس، لیکن وضو کے 40 سے زیادہ باب اس میں آ گئے. کلی کرنے کی دلیل، ناک میں پانی ڈالنے کی دلیل، کون سے ہاتھ سے صاف کیا، جب ساری چیزیں اس میں، جب ہر چیز کی دلیل جب ہم دینا شروع کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بات بہت پھیل جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے. لہذا اس کورس کے بارے میں یہ ذہن میں ملحوظ رکھیں کہ اس میں ہم تکبیر سے لے کے سلام تک ہر چیز کی دلیل دیکھنے کی کوشش کریں گے. بہت ممکن ہے دوران درس کسی کے ذہن میں آ جائے لیکن وہ کیسے کرنا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے، تو انشاءاللہ دوران درس اور بھی چیزیں ہم لوگ اس کے ذمن میں دیکھیں گے. تو اس کورس سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایک، نماز سے متعلق جو اعمال ہم کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. دو، جو اعمال نماز کے ہیں ان تمام اعمال کے سلسلے میں قرآن و سنت کی دلیلیں ہمارے سامنے ہیں. قرآن کریم میں جزی یعنی عمومی طور پر احکام دیے گئے ہیں, سجدہ کرو, رکو کرو وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کی تفصیل ہم کو ملتی ہے احادیث میں. جیسے وضو کے بارے میں ہم نے دیکھا چار ہی اعضاء کو دھونے اور مسح کرنے کا ذکر ہے, لیکن جب حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ساری تفصیل ہم کو ملتی ہے. لہذا قرآن و سنت کی روشنی میں نماز کا طریقہ ہم لوگ دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ فوراً شروع کریں گے. سب سے پہلے ایک انسان نماز کے لیے نیت کرتا ہے, یعنی نماز کے احکام, اس میں کچھ چیزیں آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز نماز کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ نماز کے لیے نیت شرط ہے. شرط کیا ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں اصول الفقہ میں, وہ چیز جس کے بغیر اگلا عمل نہیں ہوتا ہے. تو بغیر نیت کے نماز ہوتی ہے؟ نہیں. نماز کی قبولیت کے لیے نماز کی نیت ضروری ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى, اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. یہ حدیث بہت جامع حدیث ہے جو بہت سارے احکام کو شامل ہے. اس حدیث میں بہت سارے احکام آ جاتے ہیں, ان کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے, یہاں بس ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے جو یہاں مسئلہ ہمارے سامنے ہے. پہلی چیز یہ کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے. ایک مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ عمل قبول ہوگا یا رد ہوگا, اس کا مدار کس پر ہے؟ آدمی کی نیت پر ہے. اگر اس کی نیت خالص رہی تو عمل قبول ہوگا, لیکن اگر نیت میں اس کے کھوٹ ہو اللہ کی بجائے یا اللہ کے ساتھ وہ مخلوق کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے اور اپنی عبادت اپنے عمل سے لوگوں کی مدح لوگوں کی تعریف چاہے مقام بنانا چاہے دنیا میں, تو ایسا عمل اس کا مقبول نہیں ہوگا. تو انما الاعمال بالنیات, اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے. دوسری چیز اعمال کی تعین کا مدار نیتوں پر ہے. کہ ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے مثلا دو رکعت پڑھنا, اب فجر کے وقت میں اگر وہ دو رکعت پڑھ رہا ہے تو فجر کی سنت کتنی رکعت ہے؟ دو رکعت. اور فرض, تو ایک آدمی کیا پڑھا ہے یہ طے کیسے ہوگا؟ اس کی فرض اس سے ساقط ہوئی یا نہیں ہوئی یہ طے کیسے ہوگا؟ اگر اس نے نیت سنت کی تھی تو اب اس پر فرض باقی ہے کہ نہیں؟ باقی ہے. اور اگر اس نے فرض کی نیت کی ہے تو فرض اس سے کیا ہو گئی؟ ادا ہو گئی, تو اب اس پر فرض باقی نہیں ہے. لہذا ایک آدمی کے اعمال میں تفریق کہ وہ سنت ہے یا فرض ہے, جیسے ظہر میں بھی ہے چار رکعت سنت ہے اور چار فرض ہے, تو اعمال میں فرق جو ہوتا ہے وہ بھی کس سے ہوتا ہے؟ نیتوں سے ہوتا ہے. تو انما الاعمال بالنیات, اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. تو اعمال کے ادا ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے بھی نیت کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک عمل مباح ہے, جائز ہے, وہ عادات ہے میں جمع ہوگا یا عبادات میں, اس کا بھی مدار نیتوں پر ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی چہرہ دھوئے, ہاتھ دھوئے اور اسی طرح سے سر پہ یوں ہاتھ پھیر لے اور پاؤں دھو لے, تو اب اس نے وضو والے اعمال کیے ہیں لیکن اس کی نیت وضو کی تھی نہیں, اس کو فریش ہو کے باہر جانا ہے, تو اس کی نیت چونکہ وضو کی نہیں ہے لہذا یہ صرف دھونا ہوا, یہ صفائی ہوئی, یہ اس کا وضو نہیں ہوا. لیکن اگر اس کی نیت وضو کی تھی تو اب یہ کیا ہوا؟ اب واقعی اس کا وضو ہوا ہے, اب وہ نماز پڑھنے کی پوزیشن میں ہے. تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی, تین باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک, اعمال کی اعمال کا دار و مدار نیتوں کو لے کر کیا مطلب ہے؟ پہلی بات اعمال کی قبولیت اور رد کا مدار نیتوں پر ہے. سمجھ میں آیا؟ پہلی بات یہ ہم نے دیکھی اخلاص اور ریا. دو اعمال سنت ہیں یا فرض ہیں، دونوں میں سے کیا ادا ہوا، اس کے فرق کا مدار بھی کس پر ہے؟ نیت پر ہے. نمبر تین وہ عمل عادات میں سے ہے یا عبادات میں سے ہے، یہ بھی فرق کیسے ہوگا؟ نیت سے ہوگا. تو اس اعتبار سے نیت بہت اہم چیز ہوتی ہے جو تمام عبادات میں ضروری ہے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں تو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنے اعمال کو اپنی عبادات کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں. تو اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے لیے خالص کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نیت کرنی پڑے گی کہ میں مخلوق کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. تو معلوم ہے کہ اس میں عبادات کے لیے نیت لازم ہے، بغیر نیت کی عبادت ہوتی ہے نہیں. تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. لہذا نماز کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ اعمال کس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو پہلے کیا آئے گا؟ نیت. تو نماز سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہے، یہ ہم کو اس حدیث سے معلوم ہوا ہے. یہاں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ نیت کا مطلب کیا ہے؟ نیت کا مطلب کیا ہے؟ دل کا ارادہ. ایک آدمی دل سے قصد کرے، عربی زبان میں اس کو قصد کہتے ہیں، یا اس کو آپ عزم بھی کہہ سکتے ہیں، پختہ ارادہ. تو دل سے ارادہ کرنا اس کو کیا کہتے ہیں؟ نیت. ایک آدمی کسی چیز کا ارادہ کرے، اس نے نیت کی. کیا نیت زبان سے ہوتی ہے؟ نیت زبان سے نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے نماز کی یا وضو کی یا روزے کی نیت کی ہو زبان سے. حالانکہ نیت کرنا ضروری ہے، آپ نے بتایا آپ نے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں اپنی زبان سے اس طرح سے نماز کے لیے نیت نہیں کی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ زبان سے نیت کرتے ہیں اور مولوی صاحب ان کو لکھ کے دیتے ہیں، بلکہ عید کے دن نیت کا خاص اہتمام ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دن کی نماز تھوڑی الگ ہوتی ہے. تو امام صاحب بولتے ہیں میرے پیچھے پیچھے آپ لوگ بھی نیت کریں، دیکھیے ایسے نیت کرتے ہیں، کیسے؟ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں عید کی واجب، ما زائد چھ تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، ہاں واسطے اللہ کے. وہ بھی بولنے کی ضرورت ہے کہ کچھ عمل واسطے اللہ کے کرتا، کچھ واسطے دوسرے کے کرتا، ایسا کچھ ہے نہیں ہے. سارے عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، تو پھر یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ایک آدمی اس طرح سے نیت کرتا ہے، ابھی اس کو ڈیٹیل اتنا اللہ کو دینے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، اللہ کو سب معلوم ہے. یہ اللہ کے لیے بول کے اگر غیر اللہ کے لیے پڑھے تو کیا اس کی چھٹی ہو جائے گی؟ نہیں. اگر اللہ کے لیے بولتا ہے لیکن دل میں نیت کسی اور کے لیے ہے، تو وہ عمل اللہ کے لیے شمار نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ نیت اس کی خالص تھی. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی، اب سمجھیے اس کو، ایک آدمی کہے میں خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، لیکن اس نے دل میں ارادہ کیا کہ فلاں جو آدمی بازو میں بیٹھا ہوا ہے، وہ آدمی اس کی نماز کو دیکھ کے امپریس ہو، خوش ہو، کیا نماز ہے اس کی. تو اب بتائیے اس کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں؟ کیوں؟ بولا نا اس نے واسطے اللہ کی، خالص اللہ کے لیے. ہاں تو نیت تو اس کی صحیح ہے نا، سمجھ میں آیا؟ جو آدمی کہے کہ زبان سے نیت کرنا چاہیے اس سے آپ کہیں اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایک آدمی زبان سے بولتا ہے خالص اللہ کے لیے پڑھتا ہوں, تم تو واسطے اللہ کے بول رہے ہیں نا, تو خالص اللہ کے لیے بول رہے ہیں, اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں, لیکن دل میں کسی اور کے لیے ارادہ کرے کہ یہ مجھ سے خوش ہو جائے, یہ مجھ سے راضی ہو جائے, یہ مجھ کو دیکھ کے امپریس ہو جائے, تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ وہ کہے گا نہیں. کہے کہ کیوں نہیں, بگاڑ کہاں ہے, عمل میں یا نیت میں؟ وہ کہے گا نیت میں. نیت تو صحیح ہے نا اس کی, سمجھ میں آ رہا ہے, اس کی نیت تو بول رہا نا خالص اللہ کے لیے. بولے وہ نیت ادھر تھوڑی رہتی, ادھر رہتی نیت. اچھا آپ معلوم پڑا کیا ادھر رہتی ہے, تو کل سے کیوں آپ بول رہے تھے ہم کو کہ نیت زبان سے کرتے ہیں؟ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے اس کا اظہار ہوتا ہے, اور دین میں نماز سے پہلے زبان سے نیت کرنا کوئی ثابت نہیں ہے. یہ بات معلوم ہوئی؟ تو اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا یہ کہ ایسا کے ساتھ زبان سے تو بچپن سے کرتے ہیں, ہمارے دادا نے ہم کو یہی سکھایا, اچھی بات ہے, لیکن نیت زبان پہ ہوتی ہی نہیں, نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. تو اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ واقعتاً زبان سے نیت کا کوئی فرق عمل پر پڑتا نہیں ہے. زبان سے کتنے بھی الفاظ میں اچھے بولے آدمی اور نیت کرے, اس کا عمل مقبول نہیں اگر دل میں نیت غلط ہے تو. اور اللہ کو اس طرح کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں, ورنہ آدمی کو یہ بھی کرنا پڑے گا, اب جب بول رہا ہے پیچھے اس امام کے اور پوچھے امام صاحب کا نام کیا ہے ذرا, اور نام پوچھ کے ہاں پیچھے اس امام کے عبد الرحمن فلانا احمد زید جو بھی نام اس کا ہے, اور پھر ٹائم دیکھ کے بول رہا موبائل میں یا گھڑی میں آج پیر کے دن ظہر کی نماز 1:30 بجے, اور فلاں مسجد میں, مسجد کا بھی نام پوچھنا, اچھا کیا ہے مسجد, بازو والے کو پوچھنے کا مسجد کون سی ہے, ہاں جامع مسجد میں, کون سے ملک میں, انڈیا میں, سعودی عرب میں, بولنے کی ضرورت ہے اللہ کو نہیں, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, اور کہاں رکھتا ہوں تو منہ کعبہ شریف کی طرف, بولنے کی ضرورت کیا ہے اس کو, اور کہاں رکھے گا تو, وہیں تو رکھنا ہے, کھڑے ہو کر بولتا ہے آدمی, کھڑے ہو کر, پھر کیونکہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, کچھ لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, وہ بھی انفارمیشن ہونا چاہیے فارم میں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہوں, بیٹھ کر ہاتھ باندھ کے, اور فلانے مسلک پر, ضرورت ہے حنفی مسلک کے مطابق ہاتھ نیچے باندھتے ہوئے بلا رب الیدین آمین بسر, ضرورت ہے آپ کو؟ کیوں بھائی آپ کیوں ستا رہے اپنے آپ کو؟ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ویسے بھی قوم نماز کے لیے کچھ لوگ تو بےچارے پہلے سے آگے بیٹھتے ہیں, اکثریت کب آتی ہے جب امام صاحب دیکھتے ہیں کوئی بھی نہیں ہے اقامت کے وقت میں, بعد میں پوری بھری نہیں رہتی مسجد سے, تو اکثر لوگ پیچھے بھاگتے آتے ہیں, اور آتے ہی رکعت یا فلانی رکعت جو ہے 4 رکعت عصر کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کی کعبہ شریف, اللہ اکبر, کیونکہ رکو بھی پانا ہے اس کو, اب بعد میں معلوم پڑتا ہے کہ عصر کی بولا میں ہے زور کی, تو نیوٹن تو ہے نہیں اتنا فاسٹ ایک دم سائنٹسٹ, اب بولنے میں گڑبڑاتا ہے, لڑکڑاتا ہے, گرتے پڑتے آ کے سیدھا زہر میں عصر بول رہا, عصر میں زہر بولتا, اب نماز میں پوری نماز میں اپنی پیچھے تو نہیں جا سکتا نا, نیت نماز کے باہر ہے, اب یہ نماز کے اندر ہے, نماز کے اندر جا کے کہاں سے نیت کرے گا, یہ واپس بول سکتا ہے میں لیٹ نیت کرتا ہوں واسطے اللہ کے اور سوری, نماز کے اندر کچھ تو بول سکتا ہے ایسا نہیں, اب وہ سوچتا, اب نماز کے بعد امام صاحب سے پوچھتا ہے امام صاحب ایسا ہوا کہ میں دوڑتے دوڑتے آیا اور ایسا بولا ظہر کی نماز تھی اور میں نے عصر بول دیا, یا عصر کی تھی ظہر بول دیا میں نے, تو امام صاحب نے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, تمہاری نیت کیا تھی تمہاری, امام آپ کیا پوچھتا ہے تمہاری نیت کیا تھی, ظہر کی تھی کیا عصر کی, تم تو ظہر کی تو ختم ہو گیا نا, زبان سے کچھ بھی چلتا ہے نا, یہ نیت ہے دل سے نیت کیا وہی اس کا اعتبار ہے, تو اتنا جھنجھٹ کیوں, اتنا ٹائم اس میں جاتا ہے, تاخیر ہوتی ہے جماعت میں شرکت میں, ورنہ اگر ہر عبادت کے لیے آپ کو نیت کرنا چاہیے تو آپ وضو کے وقت نیت کرتے ہیں وضو کرتا ہوں میں, پورا بولنا پڑے گا وہاں پہ کیونکہ وہ بھی تو عمل ہے, یا مسجد کے لیے نکلتے وقت میں دروازے میں کھڑے ہو کے بولنا پڑے گا جاتا ہوں میں نماز کے لیے جامع مسجد, فجر کی نماز کے لیے منہ میرا دروازے کی طرف, واسطے اللہ کے, ضرورت ہے اس کی؟ کیا کون بولا ہے آپ کو اتنی سب تکلیف اٹھانے کے لیے, خام خواہ کی مصیبتیں اپنے اوپر, اسی لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, اللہ کے نبی زاد المعاد میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ذکر کیا ہے, اس میں بتایا کہ کہاں سے لائے، یہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں زبان سے نماز کی نیت نہیں کی، لہذا یہ ہمارے لیے دین نہیں ہے. جو نبی نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کرتے. اپنی طرف سے عبادت میں کسی چیز کو شامل کرنا بدعت ہے. ٹھیک. تو انما الاعمال بالنیات، یہ پہلا حصہ ہوا. یہ جو کورس ہمارا ہے ہم احادیث کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے متعلق جو احکام ہیں ان کو بھی سمجھیں گے کہ دلیل بھی ہے ہمارے پاس اور اس کا صحیح فہم بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے. تو ایک پہلا حصہ دیکھا ہم نے، اعمال کا مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ انما لکل امرئ ما نوى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. کیا مطلب اس کا؟ جیسے کسی نے نیت کی آج بریانی بنے گھر میں، تو کیا مل جائے گی بریانی اس کو؟ نہیں. یہ مطلب نہیں یہاں پہ، یہ تمنا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کی نیت کرے تو وہ نیت اس کو، جیسے مثلا آدمی نیت کرے میں نماز پڑھوں گا، نیت کیا اس نے اور نہیں پڑھا نماز، تو نماز آ جائے گی اعمال نامے میں؟ نہیں. یہ مطلب نہیں ہے. آدمی کے نامے اعمال میں اس کی نیت کے مطابق معاملہ لکھا جائے گا کیا اس نے نیت کی. تو وہ ان نما لکل امرئ ما نوى، ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. کیا مطلب اس کا ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی کی نیت سچی ہو لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے عمل نہیں کر پائے تب بھی اس کو اجر ملے گا. مثلا ایک آدمی تہجد پڑھنا چاہتا تھا، رات میں اس نے نیت کی، اب رات میں سویا رہ گیا یہاں تک کہ تہجد کا وقت نکل گیا، تو اس نے چونکہ نیت سچی کی تھی لیکن وقت نکل گیا تہجد کا، تو اب اس کو تہجد کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ ملے گا، کیونکہ اس کی نیت سچی تھی. دوسرا سوال، ایک آدمی کی نیت تھی فجر پڑھے گا لیکن نیند نہیں کھلی، تو اب اس کو فجر کی جماعت کا ثواب ملے گا کہ نہیں؟ جماعت سے پڑھوں گا کی نیت اس نے کی تھی، ثواب ملے گا کہ نہیں؟ اس کو نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا لیکن نماز اس کی ساتھ ہوگی نہیں، کہ چلو نیت تو کیا تھا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے. ورنہ خالی نیت کرنا شروع کریں گے لوگ، پورا رمضان روزہ رکھوں گا انشاءاللہ، اور کھارا رمضان، بولے نیت کیا تھا نا میں نے پہلے، عمل ساقط نہیں ہوگا اس سے، اس کو عمل کرنا پڑے گا کیونکہ وہ فرض ہے. اور اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، کہ جو نماز سے سویا رہ جائے یا اس کو بھول جائے تو وہ اسی وقت نماز پڑھ لے جب اس کو یاد آ جائے. تو آپ نے یہاں پر کیا بتایا؟ جاگنے کے بعد نماز ساقط ہوتی ہے؟ نہیں. لیکن چونکہ جماعت کی نیت اس نے کیا تھا، اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب ضمناً یہ ساری چیزیں آئیں گی تو اس کو اچھی طرح سے ہم سمجھیں، کہ کوئی آدمی اگر جماعت کی نیت سے مسجد جائے، سنن نبی داؤد میں روایت ہے، اور وہاں جا کر دیکھے کہ جماعت ہو چکی ہے، تو اس کو جماعت کا ثواب ملے گا، اگرچہ اس نے نماز پڑھی ابھی تک نہیں، لیکن اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس کی نیت تھی لیکن اس کو معلوم نہیں جماعت ہو گئی، وقت بدل گیا، یا پہلے زمانے میں تو گھڑی کے حساب سے جماعت نہیں ہوا کرتی تھی، وہاں جا کے دیکھا اس نے جماعت ہو گئی ہے، تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن کیا بول سکتا ہے؟ ہو گئی نا جماعت، ثواب بھی مل گیا، جا رہا میں گھر کو ابھی. کر سکتا ہے ایسا؟ نماز ساقط نہیں ہوئی اس سے، ثواب ملا اور بات ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دے دیا، لیکن اس سے فریضہ ساقط ہوگا نہیں. تو یہ فرق ہے اس میں. تو آدمی اگر واقعی سچی نیت کر لے، اس لیے جیسے کوئی آدمی آج نیت کرے اللہ تعالیٰ آسان کرے اگر میرے لیے تو انشاءاللہ میں حج کروں گا ہر سال، یا جب بھی ممکن ہو عمرہ کروں گا انشاءاللہ. اگر نیت کیا اس نے، اگر مر گیا اور نئی حالات پیدا ہوئے اس کے لیے، سارا اعمال نامہ بھرا ہوا ہوگا اس کا، حج 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 عمرہ 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 اس کا. آدمی سوچے گا ایسا کیسا ملے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرح نہیں ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ جو چاہے دے کسی کو، اللہ کے یہاں کمی نہیں، کمی اس کے دل میں ہے، یعنی اس کا گوڈاؤن چھوٹا ہے، اللہ کے پاس دینے کے لیے بہت ہے، اللہ کے پاس بہت کچھ ہے، آدمی واقعی سچی نیت کرے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ ایک سفر میں تھے، جنگ کے سفر میں تھے، آپ نے کہا دیکھو کچھ لوگ مدینہ میں ایسے ہیں کہ کوئی وادی کوئی گھاٹی تم نے پار نہیں کی مگر وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک تھے، تمہارے ساتھ اجر میں شریک تھے، ان کو مجبوری نے روک لیا، بیماری کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، اپاہج ہونے کی وجہ سے وہ سفر میں نہیں آ سکے، لیکن ان کی نیت تھی، لہذا وہ سب ثواب جو تم کو مل رہا ہے اس میں وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، آ نہیں سکے لیکن ثواب ملے گا۔ اس سے نیت کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی نیت میں بخیل نہیں ہونا چاہیے، آدمی نیت سچی کرے، اللہ تعالیٰ کہ ہاں اجر کی کمی نہیں ہے، تو آدمی سوتے وقت میں نیت کریں سچی نیت، چور نیت نہیں، کیسا اٹھنا تو نہیں ہے اللہ انشاءاللہ اٹھوں گا، ایسا نہیں، سچی نیت کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا انشاءاللہ، میں روزانہ قرآن کی تلاوت کروں گا انشاءاللہ، آج سے کروں گا، کل سے کروں گا، جو بھی ہے آدمی نیت کرے، اگر مر گیا مثلا کسی آدمی نے نیت کی میں روزانہ قرآن اتنا اتنا پڑھوں گا، جو واقعی اس کو معلوم ہے میں پڑھ سکتا ہوں، اور وہ مر گیا، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بقدر اس کو جتنا ہے اس کو ثواب دے دے، اللہ تعالیٰ، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، اس لیے نیت نہ صرف یہ کہ ثواب دلاتی ہے، نیت دل کی اصلاح کرتی ہے، آدمی کو دیندار بناتی ہے، اچھی نیت آدمی کو دیندار بناتی ہے، کہ اچھی نیت نیت کرتے 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 آدمی اچھا بن جاتا ہے، اس لیے ہماری نیتیں اچھی ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات کی اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، دوسرا جملہ ہر ایک کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی، ایک تو یہاں ہم نے یہ دیکھا، اس کا دوسرا حصہ جو وہ ان مالک المری امان ہوا، ہر ایک کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، اس کا ایک معنی دیکھیے، ایک صورت اس کی یہ بھی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی مسافر ہے، وہ نیت کس کی کرے گا، اتمام کی یا قصر کی، قصر کی، اب اس مسافر کے پیچھے ایسا آدمی نماز پڑھ رہا ہے جو مقیم ہے، تو وہ قصر کرے گا یا اتمام کرے گا، اتمام کس کو کہتے ہیں، پورا کرنا، تمام، تمام کا مطلب کمپلیٹ، تو وہ نماز اس میں دو ہوتے ہیں، قصر کرنا اور اتمام کرنا، اتمام، تو قصر کرنا اور اتمام کرنا، تو مقیم کیا کرے گا، قصر ہے کہ نہیں، اتمام کرے گا، اور مسافر قصر کرے گا، ظہر کی نماز مسافر کتنا پڑے گا اور مقیم چار، اب پیچھے جو ہے وہ نیت کتنی رکعت کی کرے گا اور آگے جو امام ہے وہ کتنی کی کرے گا، تو اب اس کے پیچھے اس کی نماز ہوتی کیا، سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارے حنفی بھائی کہتے ہیں کہ امام کی اور مقتدی کی نیت ایک ہونا چاہیے، لیکن اس حدیث کی روح سے، اور تو دوسرے دلائل ہے ہی ہیں، اس حدیث کی روح سے یہ لزوم ثابت نہیں ہوتا ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی نیت بھی وہی ہو جو مقتدی کی ہے، یا مقتدی کی بھی نیت وہی ہو جو امام کی ہے، کہ اگر امام قصر کی نیت کر رہا ہے اور مقتدی اتمام کی نیت کر رہا ہے تو کیا امام کی اقتدا کی خلاف ہے، مطلب امام کے تابع ہونا چاہیے نا، تو امام کی نیت کے بھی تابع ہونا ضروری ہے، کیونکہ امام کی نیت کس چیز کی ہے، قصر کی اور مقتدی کی، تو اب نیتوں میں کیا ہو گیا، پوری نیت میں اختلاف ہو گیا، باقی نماز تو چھوڑ دیجئے، تو اب کیا یہ امام کے تابع ہے، نہیں ہے، ہے نا، بول رہے نا، دل میں نیت، دل میں نیت ہے، جماعت میں شرکت کی نیت ہے کہ نہیں اس کی، کیا اکیلا پڑھ رہا ہو، میں اکیلا پڑھتا ہوں، دل میں نیت اس کی یہ کہ میں امام کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں، وہ صف میں آگے کھڑا ہوا تو کائے کے لیے کھڑا ہوا، خامخواہ ایسے ہی کھڑا ہو گیا، اس کی نیت ہے، لیکن اس کی نیت پوری پڑھنے کی ہے یا قصر کی، تو کیا ایسا چلتا ہے، چلتا ہے، اس حدیث کی روح سے ہر ایک کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی، اس نے قصر کی کہ اس کے لیے قصر ہے، اس نے اتمام کیا اس کے لیے اتمام ہے، سمجھ میں آیا، دونوں کے لیے اپنی اپنی نیت ہے، اس کی واضح دلیل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا آپ مکہ گئے تھے، اس وقت میں آپ کیا تھے، مسافر تھے کہ مقیم، کیونکہ آپ مکہ کے تھے نا کہ مدینہ کے، مکہ کے تھے لیکن سیٹل کہاں ہو گئے تھے، مدینہ میں، تو آپ مدینہ کے تھے، اس لیے سب لوگ کیا بولتے ہیں، مکی بولتے کہ مدنی بولتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدنی، تو آپ مدینہ میں سیٹل ہو چکے تھے، چھوڑ چکے تھے مکہ کو، تو واپس جب مکہ آپ آئے تو آپ نے نماز قصر کی، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا اتم صلاتکم فإن سفر، دو جملے آپ نے کہے اتم صلاتکم، اتم اتمام سے ہیں، اتم صلاتکم اپنی نماز کا اتمام کرو، اپنی نماز پوری کرو کیونکہ ہم مسافر ہیں، یعنی دو پہ ہم سلام پھیر رہے ہیں، تمہاری دو کیا ہو گئی ہے، بچی ہے، اس کو پورا کرو. تو اب امام جب سلام پھیرے گا وہ کھڑا ہو کے بچی ہوئی دو رکعت پڑے گا، تو اب اس کی نیت پوری نماز کی ہے اور امام کی قصد کی ہے. تو ایسا چل سکتا ہے، چل سکتا ہے. آپ تراوی میں آئیں اور امام تراوی پڑھ رہا ہے، دیکھیے کیسا اس میں سے مسائل نکلتے ہیں. اب تراوی والا امام کیا کر رہا ہے، دو رکعت پڑھ رہا ہے، اور آپ کی عشاء کی نماز نہیں ہوئی ہے، تو اب آپ اکیلے جا کے عشاء پڑھیں آپ کی مرضی، اور اگر آپ جماعت کے ساتھ شریک ہونا چاہیں تاکہ جماعت میں میں رہوں، تو اب آپ کیا کریں گے، کیا آپ کو نیت تراوی کی کرنا ہے، نہیں. کیا آپ عشاء کی نیت کر کے تراوی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں. تو اب امام کی نیت فرض کی ہے، نہیں، اس کی نیت سنت کی ہے کہ تراوی کی نماز کیا ہے، نفل کہو آپ سنت کہو ایک ہی بات ہے، کیونکہ فرض کے بعد یا تو نفل ہوتا ہے سنت ہوتا ہے، ایک ہی بات ہوتی ہے. تو امام جو نماز پڑھ رہا ہے وہ فرض نہیں ہے، اور یہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کون سی ہے، فرض ہے. تو اب وہ نیت فرض کی کر رہا ہے، امام کی نیت کس کی ہے، تراوی کی، چلے گا ایسا، نہیں چلے گا، چلے گا. وہ ان نمالک المری امانا، ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، اس نے تراوی کی نیت کی اس کے لیے تراوی ہے، اس نے فرض کی نیت کی عشاء کی اس کے لیے عشاء ہے. تو اب وہ کیا کرے گا، دو رکعت کے بعد میں باقیہ دو رکعت کے لیے سلام پھیر کے باقی دو پڑے گا، دو دو انسٹالمنٹ میں، نہیں، بلکہ اس کو سلام نہیں پھیرنا ہے جب امام سلام پھیر دے، اور وہ سلام کے بعد کیا کرے گا، کھڑا ہو کر اپنی بقیہ نماز پوری کر کے پھر اگلی دو رکعت میں پھر وہ شریک ہو جائے گا تراوی کے اعتبار سے. اگر اس کو سنت پڑھنا ہے تو وہ اکیلا پڑھے گا تراوی میں، نہیں، کیونکہ سنت جماعت سے پڑھنا ثابت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے، سنت بھی بولیں گے جہاں اس کا بھی ثواب ملتا ہے، نہیں، جو فجر کی سنت، ظہر کی سنت، جو بھی سنتیں ہیں، ان کی سنت کیا ہے، ان سنتوں کی سنت کیا ہے، اکیلے پڑھنا جماعت سے نہیں، لہذا وہ اکیلا پڑھ کے پھر تراویح کے لیے ان کے ساتھ امام کے ساتھ شامل ہوگا. یہ سمجھ میں آیا. اس کی بھی دلیل کیا ہے، متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہوتی ہے. بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث میں اتنا جا رہا ٹائم اپنا، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے، پھر اپنی قوم میں جاتے تھے اور قوم کے امام یہی تھے، تو ان کو یہ نماز پڑھاتے تھے، کون سی، دو دو عشاء ہوتی نہیں. دارقطنی میں الفاظ یہ ہیں کہ ان کی تو نفل ہو جاتی تھی اور ان کی پیچھے والوں کی کیا ہوتی تھی، تو نفل امام پڑھ رہا ہے، کیونکہ فرض پڑھنے کے بعد پھر واپس فرض پڑھ سکتا ہے، نہیں، تو معاذ بن جبل نفل پڑھتے تھے، نفل کی نیت سے شریک نماز پڑھاتے تھے، لیکن پیچھے والے کیا نیت سے پڑھتے تھے، چلتا کہ نہیں چلتا، چلتا، لیکن حنفی علماء کے نزدیک ایسا نہیں چلتا. اب اتنی ساری دلیلیں ہمارے پاس ہیں، اس کے بعد نہیں چلتا، اب ان کی مرضی، ان کا اپنا اختیار ہے، ان کی اپنی تحقیق ہے، بہرحال ہماری تحقیق ہے، لہذا عام علماء اس پر ہیں کہ ایسا چلتا ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہماری سمجھ میں آیا. اس میں اور کئی شقے ہو سکتی، اس کو ہم چھوڑتے چلیں گے، ورنہ سارا لیں گے تو ہم اسی پہ ہمارا پورا کورس، یعنی مہینے چلیں گے، پھر ہمارے مصیبت ہو جائے گی. تو یہ باتیں یاد رکھنے کی آپ کے لیے ہیں. بہرحال اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے، امام البخاری نے، اور اسی طرح سے امام مسلم نے. تو اس سے پہلا مسئلہ معلوم ہوا، نماز بغیر نیت کے نہیں ہوتی، اور اس میں ضمناً کئی مسائل ہم نے دیکھے، اس میں خاص طور سے ایک بات ہم نے یاد رکھی، وہ کیا ہے، نیت زبان سے ثابت نہیں ہے. ہمارے نزدیک زبان سے نیت کرنا نماز کی کیا ہے، بدعت ہے، کیونکہ یہ اس کو آدمی ضروری سمجھ رہا ہے، دین کا عمل سمجھ رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو یہ پہلی بات ہم نے یہاں پر سیکھی. اب نماز کے لیے نیت کے بعد ایک اور مسئلہ جو استقبال قبلہ جس کو آپ کہتے ہیں, قبلہ کی طرف استقبال, استقبال کے مطلب کیا ہے؟ فیس کرنا, اس کی طرف رخ کرنا, استقبلا سے ہی. تو قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز میں لازم ہے, اس کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. کہیں بھی آدمی نماز پڑھے قبلہ رخ ہو کے دوسری طرف قبلے سے ہٹ کے نماز پڑھے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی, اس کے لیے لازم ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے شروع تا اخیر نماز ختم ہونے تک وہ قبلے کی طرف رخ رکھے, ورنہ نماز اس کی نہیں ہوگی. یہ جو ہمارا قبلہ ہے, کوئی آدمی ادھر نماز پڑھے کوئی ادھر پڑھے کوئی ادھر پڑھے, ایسا نہیں چلے گا. قبلے ہی کی طرف دنیا میں کہیں بھی آدمی ہو اس کو رخ کرنا لازم ہے. اب آئیے دیکھتے اس کی کیا دلیل ہے, ہم کیوں قبلہ رخ ہوتے ہیں اور قبلہ کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ایک آیت میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 144 اس میں فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. کیا معنی ہے؟ قد یقینا نرى تقلب وجهك في السماء, اے نبی, خطاب کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے نبی, ہم نے آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ لیا. بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہو, ہم نے دیکھ لیا آپ کو. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو لیجئے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی رضا ہے, آپ کی مرضی جو قبلے کی ہے آپ کو ہم ہمیشہ کے لیے اسی طرف پھیر دیتے ہیں. کہاں کی ہے؟ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, تو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے. وحیثما کنتم, اب خطاب دیکھیے تبدیل ہو رہا ہے, پہلے کس سے بات ہو رہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اب اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبدیل ہو کے خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ وحیثما کنتم, تو تم سب, اب کس سے بات ہو رہی ہے؟ سارے ایمان والوں سے. وحیثما کنتم, تم سب جہاں کہیں ہو, یعنی دنیا میں, گھر میں, مسجد میں, سفر میں, کہیں بھی تم رہو. وحیثما کنتم, تم جہاں کہیں رہو, فولوا وجوہکم شطرہ, تو اپنا چہرہ اسی سمت رکھا کرو. کس سمت میں؟ مسجد حرام. تو یہ حکم نبی کے لیے ہے یا امتیوں کے لیے؟ سبھی کے لیے. یہ نبی کے لیے بھی ہے اور ساری امت کے لیے بھی ہے. اس میں کئی باتیں ہیں جو ضمناً ہم دیکھ سکتے ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی آسمان پر ہے. کیوں؟ دائیں بائیں آگے پیچھے کیوں نہیں؟ اوپر آسمان کی طرف. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ اوپر ہے, سارے آسمانوں سے اوپر. آسمان میں نہیں, اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. انشاءاللہ قریب ہی ہم لوگ یہ عنوان بھی شروع کرنے والے ہیں, اللہ کہاں ہے, اور اس میں سارے دلائل, اور پھر اس میں سارے شک شبہات, اس کے کیا جوابات ہیں, مستقل ایک کورس کی صورت میں انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے. بہرحال, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر دیکھتے. اللہ سے فیصلہ آ جائے, فیصلہ آ جائے, فیصلہ آ جائے, لو فیصلہ. قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم نے بار بار آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پلٹنا اٹھنا دیکھ لیا. تو لیجئے فلنولينك قبلة ترضاها, تو لیجئے آپ کو ہم پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی طرف, یہاں قبلے کا لفظ آیا, قبلة ترضاها, جو آپ کی مرضی ہے, آپ کی مرضی کے اعتبار سے ہم آپ کے قبلہ کر دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے, کیا چاہتے تھے؟ قبلہ کیا ہو جائے, لیکن آپ پڑھتے تھے ادھر نماز کیوں؟ حکم نہیں آیا تھا. معلوم ہوا کہ نبی بھی کس کے حکم کا انتظار کرتے ہیں؟ اپنے دل سے کچھ بھی کر سکتے ہیں نہیں, تو باقی لوگ کر سکتے ہیں. سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے ادھر ہو قبلہ, لیکن نبی کی چاہت نہیں, نبی کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اے اللہ قبلہ بدل دے. آپ کی چاہت ہے, اس لیے کہ ترضاہ میں اشارہ خود ہے, آپ کی رضا اس قبلے میں تھی. لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے تھے نہیں, کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں آیا. تو آپ سوچئے اپنے دل سے ہم شریعت بنا سکتے ہیں کچھ بھی؟ ایسا چلتا عالم کا فتویٰ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے جو چاہ رہے ہیں, کوئی غلط بات چاہتے ہیں نبی؟ نبی کی چاہت کتنی اچھی, لیکن آپ بھی اپنی مرضی سے, کیونکہ یہاں پر ترضاہ مرضی آپ کی, اس میں آپ اپنی مرضی کے قبلے کو چن نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا. تو آپ سوچیے باقی لوگوں کا کیا, اپنی مرضی سے بول سکتے یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ فلاں یہ چیز وہ چیز, اپنی مرضی سے ہم لے سکتے ہیں کچھ بھی دین میں؟ نہیں, جب اللہ کا حکم آئے گا تو ہی ہم کو کرنا پڑے گا. جو اللہ کا حکم ہے اس کا پابند ہم کو بننا پڑے گا, اپنے دل سے کچھ نہیں کر سکتے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس میں آپ کی مرضی ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو آپ اپنے چہرے کو اسی سمت کر لیجئے جو مسجد حرام کی سمت ہے. مسجد حرام کی سمت ہے, تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا. تو معلوم ہوا کہ اس میں ہماری نماز میں ہماری ڈائریکشن کس طرف ہونا چاہیے, رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ کہاں ہے یہ مدینہ میں؟ مکہ میں ہے. تو یہ مکہ میں مسجد حرام, یہ ہمارے لیے قرآن میں سمت مقرر کر دی گئی, اس سمت میں ہم کو کرنا ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ, یہ مدینہ کے لیے حکم ہے کیا؟ نہیں. یہ کس کے لیے حکم ہے؟ وحیثما کنتم, تو اب مسلمانوں سے خطاب ہے کہ تم سب مسلمان دنیا میں کدھر بھی رہو تم کو رخ کہاں کرنا پڑے گا؟ کوئی آدمی نہیں بول سکتا یہ تو مدینہ کے حساب سے ہے کہ وہاں کرنا ہے, باقی دنیا میں ہم آزاد ہیں ہم مسجد اقصی کی طرف کریں گے, کر سکتے ایسا؟ نہیں, بلکہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے, اور دنیا میں وہ کہیں بھی ہو اس کو کیا معلوم کرنا پڑے گا وہ ڈائریکشن کون سی ہے, مسجد حرام کی طرح ہے, اس کو معلوم کرنا پڑے گا. مسلمانوں کی جغرافی وغیرہ کی ترقی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا دنیا میں کہیں بھی جائیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے, تو ٹھیک ہے ڈھونڈو کیسا معلوم کریں گے, بہت ساری ترقیاں اس کی وجہ سے انہوں نے کی. بہرحال تو قرآن و سنت نے سائنس کے لیے دروازہ کھولا, تو تم جہاں کہیں ہو اے نبی اے ایمان والو, تم جہاں کہیں ہو اپنا چہرہ اسی جانب کر لیا کرو. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کرنا لازم ہے کہ نہیں بھی, کہ تو چلتا کیسے معلوم پڑا لازم ہے؟ حکم دیا تو حکم لازم ہوتا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں کہ الامر یدل علی الوجوب, جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکم لازم کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی حکم دیا گیا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو. یہ کون سی آیت ہے؟ سورہ البقرہ آیت نمبر 144. اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کو رخ کہاں کرنا ہے؟ مسجد حرام کی طرف. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ کدھر رخ کرے؟ سمجھا؟ یعنی یہ تو باہر والے کے لیے ہے, تو مسجد حرام کے باہر جو نماز پڑھ رہا ہے کہیں, وہ رخ کہاں کرے گا؟ لیکن کوئی آدمی مسجد ہے نا, اس میں نماز پڑھتے ہیں نا, تو اس میں اگر گیا تو رخ کہاں کرے گا؟ دلیل آگے ہے, اسی لیے وہ دلیل وہاں پہ ہے. اسی لیے جو ترتیب ہے ہماری درس کی دلائل کی وہ سب آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. بہرحال تو برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو بیت المقدس 16 شہراً او 17 شہراً, ہم نے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نحو بیت المقدس, بیت المقدس کی جانب, نحو کا مطلب ہوتا ہے اس کی طرف. تو ہم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کتنے مہینے؟ ستت عشر شہرن, ستہ چھ, عشرہ دس, چھ اور دس سولہ. شہرن شہر کے معنی, شہر رمضان الذی, شہر کے معنی مہینہ. تو سولہ مہینے, او سبعت عشر شہرن, یا سترہ مہینے, اندازن سولہ یا سترہ مہینے ہم نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد اقصا کی طرف یا بیت المقدس کی طرف. ثم صرفنا نحو الکعبہ, پھر ہم کو پھیر دیا گیا کس طرف؟ کعبہ کی طرف. تو معلوم ہے کہ اصل مقصود کیا ہے؟ کعبہ ہے, لیکن اگر باہر کوئی آدمی ہے تو اس کے لیے کتنا کافی ہے؟ مسجد حرام کی طرف رخ, اور اگر مسجد حرام میں ہے تو وہ کہاں رخ کرے گا؟ کیونکہ اصل مقصود قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ ہے. اس کو روایت کیا امام البخاری نے تفسیر القرآن میں, اور امام مسلم نے المساجد و مواضع الصلاه اس کتاب میں, اپنی صحیح مسلم میں اس کو روایت کیا ہے. تو جو حوالے یہاں پر آتے ہیں ان میں پہلے ہوتا ہے بخاری, اور جیسے اس کے بعد ہے تفسیر القرآن, اور اس کے بعد ہے 4492. کیا مطلب ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے, اور بخاری یا حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس کے چیپٹرز یا ٹکڑے اس کی فصلیں ہوتی ہیں, کتاب الوضو, کتاب الصلاح, کتاب الصیام, اس طرح سے مختلف کتابیں بخاری میں یا مسلم میں یا اور کتابوں میں ہوتی ہیں. تو بخاری مسلم کا جب حوالہ آئے گا تو اس میں آپ کو ہوگا بخاری جیسے تفسیر القرآن, تو کتاب تفسیر القرآن وہ ہوگا, سیکشن اس کا تفسیر القرآن کا ہے, اور وہ جو نمبر ہے وہ حدیث نمبر ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا حدیث نمبر. اسی طرح سے مسلم میں بھی ہوگا. اور آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ واللفظ لمسلم. الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کی. کیا مطلب؟ امام مسلم اپنے دل سے کچھ بھی بول رہے ہیں؟ امام مسلم کے الفاظ ہیں؟ نہیں. مطلب کیا ہے اس کا کون بتائے گا؟ الفاظ مسلم کے ہیں, کیا مطلب ہے؟ جو یہاں الفاظ ذکر کیے گئے, دیکھیں ایک روایت ہوتی ہے وہ الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کے ساتھ الگ 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 کتابوں میں آتی, بخاری میں, مسلم میں, ابو داؤد, ترمذی, اس طرح سے. اب ان کے الفاظ میں فرق ہوتا ہے, تھوڑا بہت الفاظ کا فرق اس میں ہوتا ہے. جیسے انما الاعمال بالنیات, حدیث ایسی بھی آئے گی العمل بالنیہ, اس لفظ سے بھی روایت آئی ہے بخاری میں. تو اب الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے, تو اب اس میں سے کتاب میں حدیث لینے والے کو کوئی ایک لفظ والی روایت لینی پڑتی ہے. تو احتیاط کی وجہ سے وہ لکھتا ہے کہ یہ روایت تو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, لیکن الفاظ کا کیا اس میں فرق ہے, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آیا ہے, لیکن پھر ہم نے جو یہاں پر روایت نقل کی ہے وہ کس کتاب کے الفاظ ہیں؟ مسلم کے الفاظ ہیں. تو کوئی آدمی بخاری میں ان الفاظ سے ڈھونڈے گا, ان الفاظ سے اس کو نہیں ملے گا. اس کو الفاظ یہ اگزیکٹلی یہ الفاظ کس کتاب میں ملیں گے, لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری میں بھی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو الفاظ کے فرق سے یہ نہیں کہا جاتا ہے بخاری میں نہیں ہے, کہتے ہیں یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے, لیکن الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے, لیکن یہ الفاظ کس کتاب کے ہیں؟ مسلم کے ہیں. بہت سارے علماء اس کو ضروری بھی نہیں سمجھتے ہیں. جیسے آپ مشکات پڑھیں گے تو مشکات میں, مشکات بعد کے دور کی کتاب ہے جس میں ان کتابوں کے حوالے ہوتے ہیں, اس میں لکھا آتا ہے یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. ریاض الصالحین آپ پڑھیں گے اس میں بھی آپ کو ملے گا متفق علیہ, یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, حالانکہ الفاظ میں بہت فرق ہوتا ہے, لیکن محدثین علماء دونوں کتابوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ الفاظ آئے ہیں وہ دونوں کا حوالہ دے دیتے ہیں. اس میں کوئی پرابلم ہے نہیں. کوئی آدمی ڈھونڈے گئے الفاظ تو بخاری میں نہیں ملے مجھ کو, تو کوئی مصیبت اس میں پہاڑ ٹوٹنے والا نہیں سر کے اوپر کوئی. تو یہ کتاب کے الفاظ جو ہیں یہ مسلم کے ہیں حدیث کے الفاظ, لیکن حدیث دونوں کتابوں میں ہے. یہ بنیادی باتیں جو آگے آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک ہی بات معلوم یہ ہوئی کہ مسجد حرام کا حکم اللہ نے دیا ہے, اور اس کا معنی سمجھا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسجد حرام کی طرف پھیرنے کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ اصلاً ہے, لیکن باہر جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کس طرف رخ کریں گے؟ مسجد حرام کی طرف. اور اگر اندر نماز پڑھیں گے تو کدھر پڑھیں گے؟ کعبہ کی طرف. ٹھیک ہے, اس میں ایک شبہ جو بہت سارے غیر مسلموں کا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہو، ہم بتوں کو کرتے ہیں، آپ کعبے کو. تو یہاں پر اس آیت میں اور اس حدیث میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم نماز میں ہم کو رخ کہاں کیا جائے. اگر واقعی کعبہ کو سجدہ کرتے تو پہلے دوسری طرف نماز پڑھتے، تو کیا پہلے بیت المقدس کو سجدہ کرتے تھے؟ نہیں، پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اللہ نے پھیر دیا، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو نماز میں کہیں نہ کہیں تو منہ کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ آپ بتائیے، کعبہ نہیں، ادھر 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 الٹا، جیسا بھی کچھ بھی، کہیں نہ کہیں تو رخ ہوگا کہ نہیں آدمی کا. تو طے اللہ نے یہ کیا ہے کہ تم ٹھیک ہے، تمہارے لیے ایک آفیشیل ڈائریکشن طے ہو رہی ہے، وہ کون سی ہے؟ مسجد حرام. یہ نہیں کہ ہم مسجد حرام کیا کعبہ کی عبادت کر رہے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ تو کوئی غیر مسلم اگر یہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ لوگ کعبہ کو پوجتے ہو، ہم نے دیکھا ٹی وی پہ سارے لوگ کعبہ کے اطراف ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ایسا نہیں ہے. دور دنیا میں اتنے بیچ میں دیواریں آ رہی ہیں، پیڑ آ رہے ہیں، گھر آ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں آ رہا، اس کے پار ادھر انگلینڈ میں، افریقہ میں، ادھر ادھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی ساری چیزیں بیچ میں آ رہی ہیں، کیا سب کو سجدہ کر رہا ہو؟ تو پھر کعبہ کو کہاں سے کر رہا ہو؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ جتنی چیزیں بیچ میں آ رہی اور سب کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک سب ہے، تب کل کو آدمی بولے گا آگے والے امام سب کو سجدہ کرتے، ان کے پیچھے والے ان کو سجدہ کرتے، ان کے پیچھے والے ان کو سجدہ کرتے، ایسا ہے نہیں ہے. تو ہمارے مسجد حرام تو بہت دور گئی، ہمارے سامنے میرے چاچا کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں چچا کے پیچھے، تو کیا میں چچا کو سجدہ کر رہا ہوں؟ نہیں، ہماری نیت اس کی ہے ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہماری نیت کعبہ کی بھی نہیں ہے، سجدہ ہم کعبہ کو بھی نہیں کر رہے ہیں اور چچا کو بھی نہیں کر رہے ہیں اور امام صاحب کو بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اس لیے قرآن میں سورہ قریش میں اللہ نے کیا فرمایا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آپ لوگوں کو سورت یاد ہوگی، بہت سارے لوگوں کو، سبھی کو یاد ہوگی میں سمجھتا ہوں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. تو تم عبادت کرو اس گھر کے رب کی. سمپل، یعنی ہم عبادت اس گھر کی کر رہے ہیں؟ نہیں. کس کی کر رہے ہیں؟ تو قرآن میں خود ہے کعبہ کی عبادت نہیں ہے، اور نماز کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ہم نماز کعبہ کی پڑھ رہے ہیں، ہم کس کی پڑھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ تو ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی آپ کو یہ پوچھتا ہے تو آپ کو یہ دو دلیلیں اس کو دینا پڑے گا. بیچ میں چاچا کو بھی آپ لاتے تو بہت اچھا ہے، اس کو اور جلدی سمجھ میں آئے گا. تو بہرحال یہ دو باتیں ہم نے، دو دلیلیں ہم نے یہاں پر دیکھی، اور آگے بڑھتے ہیں. نماز میں آپ قبلہ رخ ہوئے، اب یا تو آدمی نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا، یا بیٹھ کے پڑھے گا، یا لیٹ کے پڑھے گا، اس کی کیسی کنڈیشن ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو نماز میں قیام لازم ہے، بلکہ قیام نماز کے ارکان میں سے ہے. اور ظاہر بات ہے آدمی یعنی نماز شروع کر کے کھڑا نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ بیٹھا ہے نماز پڑھنا چاہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد نماز میں کھڑا ہو رہا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا ہے. نماز سے پہلے آدمی کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد، اس لیے یہاں پر قیام پہلے، اگرچہ نماز کے اندر قیام ہے. تو قیام نماز میں لازم ہے. قیام کب کیا جائے، نماز شروع کر کے یا پہلے؟ تو آپ دیکھیے عمران ابن حسین، پہلے تو نماز میں قیام کی ہم شرعی حیثیت دیکھتے ہیں، اور اس میں کتنی صورتیں نماز کی ہو سکتی ہیں، اہل عذر کے لیے یا جن کے اعذار ہیں کہتے ہیں، یا معذور جس کو ہم کہتے ہیں، معذور آپ سمجھتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کے، اس کے لیے کیا احکام ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث میں، امام البخاری کی حدیث ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحابی ہیں، حسین اور حسین میں فرق ہے، عربی میں حسین سین سے بھی آتا ہے اور صاد سے بھی آتا ہے. اب جو تجوید والا نہیں ہے وہ لے کر دونوں ایک ہی ہندی میں آپ کو کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں، اس لیے آپ لوگ روزانہ عشاء کے بعد وقت نکالیے اور جو ہمارے یہاں پڑھانے والے تجوید ان کے پاس بیٹھیے. تو یہاں پر یہ حسین نہیں ہے، یہ کون ہے؟ عمران ابن حسین، یہ صاد والے ہیں. فرماتے ہیں قال کانت بی بواسیر، مجھ کو بواسیر کی بیماری تھی. بواسیر کی بیماری سبھی جانتے ہیں، مجھ کو بواسیر کی شکایت تھی. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ, تو میں نے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, پوچھا. فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا, آپ نے کہا تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو, قیام کرو نماز میں. صلی قائمًا, کھڑے ہو کر نماز پڑھو. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, اگر تمہیں کھڑے ہونے کی استطاعت نہ ہو, اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو پھر بیٹھ کر. قائدًا, قاعدہ جس پر سے ہم کہتے ہیں قاعدہ, قاعدے میں بیٹھا ہے. قائدًا, قائد کا مطلب ہوتا ہے بیٹھا ہوا. قاعدہ عربی زبان میں بیٹھنے کو کہتے ہیں, جلسہ بھی آتا ہے اس کے لیے. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, اگر تو کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ, اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو, بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے, تو پھر کیا کر, لیٹ کر, کروٹ پر پڑھ. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کتاب الجمعہ میں. آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث سے کیا کیا چیزیں معلوم ہوتی ہیں. اس سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ کو بھی بیماریاں ہوا کرتی تھی, اور مسلمان کہاں جا رہا ہے, اللہ والوں کی درگاہ پہ شفا کے لیے. تو یہ اس طرح کی کوئی بیماری کسی نیک انسان کو ہو سکتی کہ نہیں؟ آج کسی آدمی کو کوئی بیماری ہوگی بولے تو کس کے کسی کچھ تو گناہ اس کے آڑے آ رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, نیک انسان کو بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے, اللہ کا امتحان ہوتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا رہتا ہے انسان کا, اور حدیثوں میں بھی آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ مجھ کو بواسیر کی شکایت تھی. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب آگے میں اس کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو کہتے ہیں کہ مجھ کو بواسیر کی شکایت تھی. فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ, تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا مسئلہ پوچھا. یعنی مسئلہ ہے, یہ بیماری ہے اور اس میں مجھ کو تکلیف ہوتی ہے, تو نماز میں کیسے پڑھوں, اس میں کھڑے ہونا پڑے گا نماز کے لیے. تو آپ نے فرمایا صلی قائمًا, صلی قائمًا, کھڑے ہو کر نماز پڑھو. تو یہ معلوم ہوا کہ اصلاً نماز میں اصل حکم کیا ہے, بیٹھنا یا کھڑے ہونا؟ کھڑے ہونا. تو آپ نے ڈائریکٹلی پہلی چیز کہی کھڑے ہو کے نماز پڑھو. تو معلوم ہوا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے, سب کے لیے ہے, چاہے وہ بیمار ہو یا صحت مند ہو. یعنی بیمار ہوگا تو بیٹھ کے پڑھنا ایسا ہے, پوچھنے والا کون ہے, بیمار ہے کہ صحت مند ہے؟ بیماری ہے, لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کھڑے ہو کے نماز پڑھو. تو معلوم ہوا کہ صحت مند ہو یا بیمار, دونوں کے لیے کیا حکم ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. لیکن فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, لیکن اگر کھڑے ہو کے تم نہیں پڑھ سکو تو بیٹھ کے پڑھو. یعنی اگر وہ آدمی بیمار ہونے کے باوجود کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے, یہ نہیں کہ چکر آگے گر جائے گا یا کھڑے ہونے پہ پاؤں کانپ رہے ہیں ایک دم, کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے تو بیٹھ کے پڑھ. لیکن اگر بیمار ہے, چھینک آ رہی ہے اور پڑھ سکتا ہے, تو بہت بیمار ہے, سر دکھ رہا ہے, بہت یہ ہو رہا ہے, تو بیٹھ کے پڑھتا ہوں. نہیں, کھڑا ہو سکتا ہے, ہاں کھڑے ہو کے پڑھ, ورنہ نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اصل حکم ہے قیام کا. تو ایک آدمی خود جانتا ہے, اب اس میں مفتی صاحب وغیرہ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کنڈیشن اس کی ہے کہ نہیں, وہ خود بتائے گا. اسی لیے آپ نے کیا کہا, اگر تو نہ پڑھ سکے تو اس کا خطاب کس کی طرف ہے, جو عمل جس کو کرنا ہے. اگر تو نہیں تو جانے گا کون, پوچھے گا میں کر سکتا ہوں کہ نہیں, پوچھ سکتا ہے کسی سے؟ نہیں, اس کو خود معلوم ہے. تو جیسے حدیث میں آیا کہ استفتی قلبت, اپنے دل سے فتویٰ لے, وہ ایسا نہیں کہ کچھ بھی فتویٰ, حلال ہے کہ حرام, دل سوچ رہا حلال چلو پیو, کر سکتا ہے ایسا؟ نہیں, وہ خود جانتا ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں. تو اب اپنے دل سے دیکھے گا کہ واقعی میں پڑھ سکتا ہوں تو کھڑے ہو کے پڑھے گا, ایسا لگتا نہیں نہیں پڑھ سکتا میں, تو اب کیا کرے گا, وہ بیٹھ کے پڑھے گا. تو فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا, اگر تو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو پھر بیٹھ کے پڑھا. فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ, اور اگر تو بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکے تو کیا کر, فَعَلَى جَنْب, تو اپنی کروٹ پر, اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھا. اب اس حدیث میں دیکھیے ترتیب وار بتایا گیا ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ بیمار ہے تو اس کو چوائس ہے, کھڑے ہو کے, بیٹھ کے, لیٹ کے. لیٹ کے بہت اچھا لگتا, کوئی عمل نہیں کرتا, میں لیٹ کے پڑھتا, آگے سو گیا مسجد کے اندر, امام صاحب بھی دیکھ رہے اس کو کیا ہوا, دیکھو اس کا جنازہ تو نہیں نکلا اس کا. तो चॉइस है कैसी? चॉइस नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि आपको तीन में से कुछ चुनना है। आप क्या कर रहे, खड़े होकर बैठ के, लेट के, खड़े होकर बैठ के, लेट के, खड़े होके, ठीक है आप खड़े होकर पढ़ रहे हैं, लेट के, आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं, इसमें इख्तियार है क्या? इख्तियार नहीं है, तरतीब बताई गई ऐसा कर, जब वो नहीं कर सकता है तो उसको फिर क्या पढ़ना है? बैठ के, खड़े होके नहीं तो बैठ के, और बैठ के नहीं तो खड़े होके लेट कर। तो इस तरह से तरतीब है। तो अगर वो खड़े होके पढ़ सकता है तो बैठ के पढ़ सकता है, अगर वो बैठ के पढ़ सकता है तो लेट के पढ़ सकता है? नहीं। तो अब एक आदमी, यानी इस तरह से तरतीब उसकी है कि असलन कियाम है, उसकी अगर इस्तेआत नहीं रहती है तो बैठ के, और उसकी इस्तेआत अगर नहीं रहती है तो लेट के। अगर कोई आदमी बैठ के नमाज पढ़ सकता है तो क्या लेट लेट के पढ़ना जायज होगा उसके लिए? समझ में आ रही बात? तो इसमें यानी ये हुक्म हमको मालूम हुआ कि नमाज में असलन कियाम फर्ज है, अगर उसकी इस्तेआत नहीं है तो बैठ के, उसकी इस्तेआत नहीं तो लेट कर। यह भी मालूम हुआ कि लेट के भी नमाज पढ़ी जा सकती है, यानी एक आदमी बैठने की भी ताकत अगर नहीं रखता है तब भी वो ये नहीं कह सकता है देखो मेरे को तो बैठने भी नहीं आ रहा है, मैं नमाज छोड़ देता हूं। छोड़ सकता है वो, लेटे लेटे नमाज पढ़ सकता है। तो इससे एक ये बात मालूम हुई कि कियाम फर्ज है। इसमें कियाम और कुऊद और उसके बाद जम, कुरान में देखिए अल्लाह ने यही तरतीब रखी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को सबसे ज्यादा समझते थे, सही है? अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह आल इमरान के आखिरी रुकू में, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, सही है कि अब आपने पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा कि अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि वो अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह को याद करते हैं खड़े, बैठे और लेटे हुए अपनी करवटों पर। तो ये जो तरतीब आयात में आई है कि जिक्र करने की तीन तरतीबें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के एतबार से भी उसी तरह तरतीब बताई कि असल कियाम है, वो नहीं तो बैठ के, वो नहीं तो लेट के। तो लेट के भी आदमी नमाज पढ़ सकता है। अगर कोई आदमी ऐसा है, अब देखिए इसमें हालत, खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था, नमाजी में उसको ऐसा लगा कि हो सकता है गिर जाए, क्या वह नमाज में बैठ सकता है? वो खड़े खड़े बैठ जाएगा, क्योंकि अगर वो नहीं बैठ खड़े हो सकता है तो उसके लिए दूसरी हालत कौन सी है? वो नमाज तोड़े या बैठे? बैठे, क्योंकि अभी भी नमाज उसकी जारी है। अगर उसमें कियाम की ताकत नहीं है तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन क्या है? बैठ जाए वो। तो नमाज ही में अगर वो बैठ जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी नमाज तोड़ने की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बैठे 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 इमाम साहब लंबा कियाम कर रहे हैं तरावी में, उसको थोड़ा अच्छा लगा, अब उसको लग रहा है कि मैं कियाम कर सकता हूं, तो वापस से वो क्या करेगा? कियाम की हालत में आएगा, क्योंकि अब उसके अंदर कियाम की इस्तेआत है, अब उसको खड़ा होना चाहिए। या मसलन पहली रकत में उसको लगा कि मैं खड़े होकर नहीं पढ़ सकता हूं, बैठ गया वो, लेकिन दूसरी रकत में उसको ऐसा लगा कि ठीक लग रहा है अभी, अब मैं खड़े हो सकता हूं, तो दूसरी रकत खड़े होकर पढ़ सकता है? कोई बोलेगा इस पहले बैठ के बाद में खड़े होकर कौन सी नमाज निकाले? इस हदीस से ही बात आती है कि कियाम असल है। जब आदमी की वो हालत जायल हो गई जिसकी वजह से कियाम नहीं कर सकता था, असल की तरफ लौटना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये? तो एक एक हदीस से देखिए सारी चीजें हमारे सामने आती हैं। तो इस हदीस से बात मालूम हुई, इसमें ये भी बात हमको समझ में आती है कि अच्छे आदमी को भी, नेक इंसान को भी कोई बीमारी हो सकती है, और दीन में इतनी रुख्सत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसा दीन हमको दिया है कि जिसमें इंसानों की मजबूरी की पूरी पूरी रिवायत है, रियायत है, कि एक आदमी मतलब नहीं कियाम कर सकता है तो बैठ के पढ़ सकता है, ये नहीं कि तुम खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी तकलीफ तुमको, चाहे तुम चक्कर आके सर दीवार से टकरा जाए तुम्हारा पहली सब में, तब भी तुमको खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा, ऐसा है नहीं, बैठ के पढ़ो। इससे एक इंसान के पास कोई उज्र बाकी नहीं रहता है, वो नहीं बोल सकता कि तबीयत ठीक नहीं इसलिए नमाज नहीं पढ़ रहा, तबीयत ठीक नहीं है बैठ के पढ़ लेट के पढ़, लेकिन तू ये नहीं बोल सकता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो कियाम की अहमियत इससे हमको मालूम हुई। इससे एक और मसला भी सामने आता है, मसलन एक आदमी कश्ती में है, मछेरे भी होते हैं बहुत सारे, मछली पकड़ने जाते हैं। अब वो मछेरे गए नदी में नाव लेकर, समंदर में, दरिया में, जहां भी गए। अब नाव में खड़ा हो रहा तो नाव डोलना शुरू, अल्लाह अकबर, अल्लाह बचा, खड़े नहीं हो सकता है वो। तो क्या उसके लिए नमाज खड़े होकर पढ़ना जरूरी है? लेकिन ये बीमार नहीं है, ये मसला तो बीमार के लिए है ना, उनको बवासीर का मसला था। तो अब क्या कश्ती में जो आदमी है वो बैठ के पढ़ सकता है? ये बीमार के लिए है या सबके लिए है? हाँ, हालात के हिसाब से पढ़ सकता। कौन बोला आपको? सब चुप हो गए तुम भाई, नहीं है। हाँ, हदीस बीमार के लिए है, यानी कोई भी कर सकते, इसलिए कि वाह 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 आया, इसमें तरतीब नहीं है कुरान में। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बीमार के पूछने पर जवाब दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि सिर्फ बीमार की इस्तेआत नहीं हो तो वो बैठ के पढ़ सकता है, ऐसा बताया आपने? आपने बताया अगर नहीं बैठ खड़े होकर नहीं पढ़ सकता है तो बैठ के पढ़। तो सिर्फ बीमार ही में इस्तेआत नहीं हो सकती, ऐसा है क्या? यहां पर मसला किसका है, बीमार का है या इस्तेआत का है? तो असल मसला इस्तेआत का है, ना कि बीमारी का। तो अगर कोई आदमी बीमार नहीं होते हुए अगर इस्तेआत नहीं रखता है तब भी उसके लिए क्या मसला अप्लाई होगा कि नहीं होगा? क्योंकि असल मसला किसके बारे में है? इस्तेआत के बारे में है, न कि बीमारी के बारे में। समझ में आ रही बात? आपने क्या फरमाया? सल्ली क़ाइमन फइन लम तस्ततिअ। तो बीमार तो पहले से है, मालूम ही है, लेकिन बीमार की भी इस्तेआत अगर खड़े होकर पढ़ने की है तो क्या करेगा? तो मालूम हुआ कि ये बीमारी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। अगर तू बीमार है तो बैठ के पढ़, अगर बीमार नहीं है तो खड़े होकर पढ़। तो किससे जुड़ गया मसला? लेकिन बीमार को क्या बोल रहे हैं? अगर तू ए बीमार, तो उसको भी खड़े होकर पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर तू खड़े होकर नहीं पढ़ सके तो क्या कर? तो मालूम हुआ कि मसला सिर्फ बीमार से जुड़ा हुआ नहीं है, मसला किससे जुड़ा हुआ है? इस्तेआत से। तो अब चाहे वो बीमार हो या बेबीमार हो, गैर बीमार हो, सेहतमंद हो, अगर वो कश्ती में जाता है और कश्ती के खड़े होने से इम्बैलेंस होता है और उल्टे होने का डर है, तो आदमी क्या करेगा? बैठ के पड़ेगा। और मैं नहीं समझता उसको लेटने की नौबत आएगी, तो बोलेगा चलो लेट के भी कश्ती में पढ़ते थोड़ा ऐसा, तो ऐसा मैं नहीं समझता ऐसी कोई नौबत आती कश्ती वाले को। तो वहां वो बैठ के पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है? पढ़ सकता है। तो वो तमाम हालात जिनमें कयाम की इस्तेआत नहीं हो उनमें क्या कर सकता है? आदमी बैठ के पढ़ सकता है, और अगर बैठने की नहीं तो लेट के पढ़ सकता है। समझ में आया? तो ये मसला इस हदीस से हमको मालूम है। देखिए, हदीस में बहुत सारे लोग कहते हैं हदीस में सब है क्या? अब तुमको नहीं दिखता तो हम क्या कर सकते है कि नहीं? कोई इसमें यानी जबरदस्ती हम साबित कर रहे हैं किसी चीज को? नहीं, साफ सुथरा दीन है। अब किसी आदमी को नहीं समझे और फिर इधर उधर दौड़ना शुरू करे तो उसकी मर्जी है, लेकिन हम ये इतकाद रखते हैं कि अहादीस में, कुरान और सुन्नत में सब है। और अगर यहां नहीं मिलता हमको, हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हमारे सलफ हमारे लिए मौजूद हैं, सहाबा हैं, ताबईन हैं और अहले इल्म हैं। अगर हमको इसमें नहीं मिला तो हम उनकी तरफ रुजू करते हैं, लेकिन उसमें से वो लेते हैं जो साफ साफ वो इस्तेमाल करके बता रहे हैं। जबरदस्ती कोई चीज साबित करे कोई आदमी, उसको हम लेते नहीं लेते। इसके बाद और एक मसला है कि कयाम में जब आदमी खड़ा होगा उसके बाद उसकी निगाह कहां हो? नमाज के लिए सुन्नत यह है कि एक आदमी कयाम में अपनी निगाह कहां रखे? सज्दे की जगह पर रखे। आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं, دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها। امام ابن خزیمہ، امام البیہقی نے الکبریٰ، اور اسی طرح سے امام الحاکم نے المستدرک میں اس کو روایت کیا ہے، اور ارواء الغلیل میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ الارواء کا مطلب ہوتا ہے ارواء الغلیل، یہ کتاب ہے جس میں حدیثوں کے بارے میں، کون سی حدیث کن کتابوں میں ہے، اور وہ حدیث سند کے اعتبار سے کیسی ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، یہ شیخ ناصر الدین الالبانی کی کتاب ہے، اور جو اس دور کے بہت بڑے، پچھلی صدی کے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، تو محدثین میں سے گزرے ہیں، جن کا نام سنتے ہی بہت سارے ہمارے مقلد بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا کام کر کے گئے کہ آج ہم بتا سکتے ہیں یہ حدیث آپ بتا رہے ہیں نا وہ ضعیف ہے، تو بولتے ہیں البانی کی وجہ سے تم لوگ ایسا کر رہے ہو، کیونکہ شیخ البانی نے بہت ساری جھوٹی ضعیف حدیثیں کھول کے وضاحت کر دی، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. تو اب ظاہر بات ہے جس کے مسئلے ضعیف ثابت ہو رہے ہیں اس کو خوشی ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی. تو بہت سارے اور بہت سارا کام انہوں نے کیا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اونچا مقام عطا فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ایسے علماء جو اس دور میں پیدا ہوئے انہوں نے اتنا کام کر دیا کہ آج اس سے استفادہ ہم کر رہے ہیں. اور انہوں نے ایسا نہیں کیا، بہت سارے لوگ کیا سوچتے ہیں یہ لوگ البانی کے مقلد ہیں، ایسا نہیں ہے. شیخ ناصر الدین الالبانی نے ایسا نہیں کیا، میں کہتا ہوں یہ حدیث ضعیف ہے اس لیے تم بھی ضعیف مانو، ایسا نہیں کیا انہوں نے. میں کہتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے لہٰذا تم بھی آنکھ بند کر کے مانو، انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا، یہ حدیث ایسی ایسی ہے، یہ الفاظ ہیں، اس کی یہ سند ہے، یہ اتنی اتنی کتابوں میں ان ان سندوں سے آئی ہے، اس میں یہ راوی ہے، اس راوی کو امام احمد، امام فلاں، امام بخاری، امام ابن معین وغیرہ وغیرہ نے اس راوی کو ایسا کہا ہے، تو قاعدے سے یہ حدیث ضعیف ہوئی. تو انہوں نے پورا ڈیٹیل دیا ہے کہ کیوں ضعیف، تاکہ کوئی آدمی نے بولے کہ امام البانی، شیخ البانی ضعیف، بولے تو ضعیف کیا. ان کی جو دلیل ہے وہ سب سامنے ہیں ہمارے، دیکھیں بتا رہے نا وہ کیوں ضعیف. تو جب وہ بتا رہے ہیں تو ہم اس دلیل کی اتباع کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ حدیثوں کو صحیح اور ضعیف کہہ رہے ہیں. تو اروان غلیل ایسی کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے ساری حدیثوں کے سلسلے میں تفصیل دی ہے، کوئی دیکھنا چاہے ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے، وہ موجود ہیں، وہ کتابیں چھپی بھی موجود ہیں. ایسا نہیں کہ کہاں تو آپ کو جانا پڑے گا مصر کی فلانی لائبریری کے ایک دم اندر تہ خانے میں. بعض لوگ بولتے ہیں ہماری دلیل سب وہ کتاب میں، وہ کہاں ہیں؟ وہ مصر میں. کچھ لوگ تو بولتے ہیں وہ ہماری کتابیں بہت تھی، تاتاریوں کا جب فتنہ آیا نا ان لوگوں نے سب کتابیں ہماری دریا میں ڈال دے بہ گئی، تو ہماری ساری دلیلیں اس میں گئی. تو ہمارے پاس بھی دلیل تھی سب چیزوں کی، لیکن وہ کتابیں کیا ہو گئی، ہماری بہ گئی. ایسے لوگوں کو کہنا چاہیے ہم نے ان کا رد بھی لکھا تھا، وہ بھی اس میں بہ گئی. ہمارے ایک بھائی نے ایسے جواب دیا، کہا کہ ہاں تمہاری بہ گئی نا، تو ہماری بھی جتنی کتابیں تھی اس کے رد میں تھی، اس میں اس کو غلط بتائے تھے ہم نے، وہ بھی گئی اس کے اندر. اگر تمہارا صحیح تو پھر ہمارا بھی صحیح ہے، کچھ بھی ایسے بولتے گئے. تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے، لہذا کعبہ میں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے اور وہاں پر آپ نے نماز پڑھی. اس حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن بخاری مسلم کی عام روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں جب گئے تو وہاں پر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی تھی. تو کعبہ میں جا کر آپ نے نماز پڑھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ آپ باہر آئے. تو کعبہ میں آپ گئے اور وہاں پہ جو نماز آپ نے پڑھی تھی اس نماز میں آپ کی نگاہ کہاں تھی؟ یہ اس باب میں سب سے صحیح روایت ہے. اس کے علاوہ بھی اور روایت ہیں لیکن سند کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے. لہذا اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں انسان کی نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی آدمی کہے کعبہ میں نماز پڑھے تو یہ حکم ہے کہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے، باہر کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں سامنے سے کون آ رہا، مسجد میں کتنے پنکھے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ صحیح ہے؟ یہ خلاف سنت ہے کہ نگاہ کو کہاں رکھنا چاہیے؟ اپنے سجدے کی جگہ پر. یہ نہیں کہ سارے سجدوں کی جگہ پر دیکھیں، اپنا سجدہ جو سامنے ہے. اور یہ نہیں کہ آدمی نماز میں جو ہے سامنے سے آنے والوں کو بھی دیکھے. کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑا سا شرارتی ہوتے ہیں، کوئی دیکھ رہا ہو سامنے تو اس کو کہتے کیا بات ہے، نیچے دیکھو، وہ بھی نیچے دیکھتا ہے. تو ایسا نگاہ جو ہے یہاں وہاں نہیں کرنا چاہیے. بچوں کی طرح ادھر ادھر آدمی دیکھے बच्चे देखते हैं, आप भी देख रहे हैं, अबू भी देख रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं, सब क्या है। निगाह कहां होना चाहिए? सजदे की जगह पर होना चाहिए। और इसमें बाद लोग ये कहते हैं कि निगाह भटकती है हमारी, इसलिए हम क्या करते हैं, आंख बंद करके ध्यान ज्ञान करके नमाज पढ़ते हैं। तो सुन्नत आंखों का बंद रखना है या खुला रखना है? खुला रखना है। आंख बंद करके नमाज पढ़ना खिलाफ सुन्नत है, इसलिए कि इस हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज पढ़ी उसमें आपकी निगाह कहां थी? तो निगाह खुली थी कि बंद थी? सजदे की जगह पे कब होगी? जब बंद होगी तब या खुली होगी तब? तो मालूम हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह सजदे की जगह पर थी। और किसी भी हदीस में ये साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंख बंद करके नमाज पढ़ते हों। किसी भी हदीस से साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख बंद करके नमाज पढ़ी। अब अगर कोई आदमी कहता है कि आंख बंद करने से हमको खुशू नसीब होता है और नमाज में खुशू जरूरी है, तो क्या ये दलील या इस्तदलाल सही है? क्यों सही नहीं है? ऐसे खुशू की हमको जरूरत नहीं जो खिलाफ सुन्नत हो, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि कामयाब हो गए ईमान वाले जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं। तो हमको खुशू के लिए मसनून तरीके की पैरवी करना चाहिए, न कि अपने बनाए हुए तरीके की। कोई आदमी फिर कल को कहेगा उसके नमाज में दरवाजे की तरफ देखने, इमाम साहब को देखने से ऐसा होता है, आप अपनी तरफ से कुछ भी तय कर सकते हैं नमाज में? नहीं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखें खुली रखी तो सुन्नत नमाज की यही है कि आप आंखें खुली रखें। दूसरी बात यह कि हदीस में इस बात की हमको ताकीद है कि अगर आपके सामने से कोई आदमी जाता है आपकी नमाज तोड़ने की कोशिश करता है तो क्या करना है? ये आप कब रोक सकते हैं? आंख बंद करके? इतने ज्ञानी आप हो गए कि आपको बराबर मालूम पड़ता कौन जा रहा कौन नहीं जा रहा है। तो आप कब ये कर सकते हैं? जब आपकी आंखें खुली हो। तो आंखें बंद करने में नमाज का और भी नुकसान है, तो इसके लिए जरूरी है कि आदमी नमाज में आंख क्या रखे? खुली रखे। और कहां रखे? अपने सजदे की जगह पर रखे। तो ये नमाज की सुन्नत है। अब कब कब रख सकता है ये? पूरी नमाज में? हाँ। और सलाम के वक्त भी ऐसा करेगा? देखिए इसमें हालतें कौन कौन सी हैं। नमाज शुरू हो गई, अब कियाम है, रुकू है, सजदा है और अत्तहिय्यात, चार हालतें नमाज की। कियाम में कहां होगी? रुकू में? पांव के अंगूठों पे? नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं रुकू में आपकी निगाह कहां होना चाहिए? पांव के अंगूठों पे। और अजीब बात यह है कि इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि एक वक्त दो चीजों को देखे। हो सकता है ऐसा? नहीं। एक आदमी ऐसा तो देख सकता है, लेकिन वाकई देखना जिसको बोलते हैं वो एक ही चीज को देख सकता है। तो अब अंगूठा जब देख रहा है अपना, तो या तो इसको देखेगा या तो इसका, दोनों को एक साथ कैसे देखेगा? या तो उसको राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट करते रहना पड़ेगा, उसमें भी मेजोरिटी माइनॉरिटी उसकी होगी। तो ये कौन सी सुन्नत लाए आप? कहां से लाए? इसकी कोई दलील ही नहीं है कि नमाज में पांव पे निगाह रखने की कोई दलील नहीं है। मजीद इसमें नुकसान ही होता है कि आदमी पांव पे निगाह रखने की वजह से सर और झुक जाता है, जो कि नमाज में सीधा होना चाहिए। तो रुकू में आदमी निगाह कहां रखेगा? सजदे की जगह पर। फिर आ गया सजदा। अब बाज लोग हमारे कहते हैं नाक को देखे, तो उसकी एक्सरसाइज तो हो जाएगी आंख की। डॉक्टर लोग बोलते हैं बाद वक्त नाक पे, और बाद लोग दलील भी इससे साबित करने की कोशिश करते, देखो डॉक्टर भी बोलता है इससे आंख की एक्सरसाइज होती है। कोई जरूरत नहीं, नमाज के बाहर करो आप एक्सरसाइज। नमाज में नाक के सिरे पर यहां निगाह रखने की कोई दलील नहीं है। वो भी निगाह कहां रखना चाहिए? अपने सामने सजदे की जगह पर। जहां सजदा कर रहा है वहां पर निगाह रखिए, आंख खोल के रखिए वहां पर। उसमें नाक पे निगाह रखने की कोई दलील नहीं है कि अगर लंबा सजदा अगर हुआ उसका उठने के बाद आंख सीधी होना मुश्किल हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो एक आदमी को कोई इसकी दलील नहीं कि वो नाक पे अपनी उंगली रखती है जो है निगाह रखे और इस तरह से सजदा करे, उसको सामने देखना चाहिए। फिर और हालत कौन सी बच गई अभी? तशहुद की। इस हालत में सजदे की जगह पर निगाह नहीं है। इस हालत में कहां रखना है निगाह? तशहुद की इस उंगली पर, शहादत की उंगली जिसको कहते हैं, सबाबा जिसको कहते हैं, तो इस उंगली पर निगाह रखना क्योंकि उसकी दलील आगे आएगी। लेकिन दो सजदों के बीच में भी बैठता आदमी तो वहां क्या करेगा? सजदे की जगह पर ही रखेगा। बाद लोग कहते हैं उस हालत में दामन में निगाह रखना चाहिए। कौन बोला आपको दामन में निगाह रखने के लिए? कोई उसकी दलील नहीं है, कोई दलील उसकी नहीं है। तो ये सारी चीजें लोगों ने अपनी अपनी तरफ से बना के रखी हैं। हमारा मुतालबा उनसे ये है कि कुल हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, इन सब चीजों की हमको दलील दो। हमारे पास दलील है, हर चीज के लिए दलील है कि आपको कब कहां निगाह रखना है। पूरी नमाज आ गई, खलास, पूरी नमाज में हज़रत आयशा फरमाती हैं आपकी निगाह सजदे की जगह पे थी। अब अगर उसके अलावा कोई दलील मिलती है, जैसे मैंने बताया आगे वो दलीलें भी आएंगी, तो फिर बस उसी जगह निगाह रखना है, वरना असल क्या है उसमें? सजदे की जगह पर है। और सलाम के वक्त में निगाह कहां करेगा आदमी? अपने दाएं और बाएं, जो बैठा हो उसके चेहरे को देखना है। तो वो आगे इंशाल्लाह सारी चीजें आएंगी। तो नमाज में निगाह कहां होना चाहिए? सजदे की जगह पर। और आंख बंद करने के मुकाबले में सजदे की जगह निगाह रखने में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होता है, क्योंकि आंख बंद करने से न जाने क्या क्या, लेकिन चटाई ही सामने रहेगी उसके। समझ में आ रहा है कि एक आदमी जब नमाज पढ़ेगा उसके सामने एक जगह है कि उस पर निगाह उसकी है, लेकिन आंख बंद करने से कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, उसका ध्यान ज्यादा भटकेगा अगर आंख बंद करता है। इसके लिए नमाज की सुन्नत यह है कि आदमी नमाज में निगाह को कहां रखे। किसकी रिवायत है ये? कौन सी सहाबी है? आयशा है। कहां ये नमाज पढ़ी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालवा के काबा में नमाज पढ़ सकते हैं। इसकी तफसीली रिवायत इंशाल्लाह मैं अगले दस में दूंगा कि आप काबा में गए और वहां पर आपने नमाज पढ़ी, और कैसा आपने इधर पिलर छोड़ा इधर पिलर छोड़ा, कहां एग्जैक्टली आपने नमाज पढ़ी, अगले दर्श में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं। क्योंकि जिमनन कुछ चीजें आएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि वो तफसील भी होती तो ज्यादा अच्छा था। तो इंशाल्लाह हम अगले दर्श में ऐसी सारी चीजें देखेंगे। तो मेरे ख्याल से वक्त काफी हो गया है। ये रिवायत सही है और इससे साबित होता है कि नमाज में मौदउ सुजूद ही का मतलब है सजदा की जगह। इसलिए आप देखिए, मैंने जो कहा अपने सजदे की जगह पर निगाह रखे, हदीस में खुद उसका इशारा मौजूद है। क्या फरमाती हैं कि मा खलफ बसरहु मौदउ सुजूदिही, आपके सजदे की जगह से आपकी निगाह नहीं हटी। तो आपकी निगाह कहां थी? अपने सजदे की जगह पर। हदीस में अल्फाज खुद ही मौजूद हैं। लिहाजा ये बातें आज हमने सीखी, इंशाल्लाह मजीद बातें अगले दर्स में हम तकबीर से शुरू करेंगे। अगर किसी का इस जिमन में सवाल है, आने वाले मसाइल नहीं, इस जिमन में सवाल है तो वो पूछ सकता है। 10 मिनट में हम लोग इसको फिनिश करेंगे। सवाल है कि इन नमल आमाल बिनियाज, बल्कि उसका दूसरा टुकड़ा कि वो इन नमाली कुल इमरी इम्मा नवा, अगर किसी आदमी की जोहर की नमाज छूट गई है तो क्या वो असर में शरीक होते वक्त में जोहर ही की नियत से शरीक हो सकता है या नहीं? तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर जोहर की नमाज है चार है, असर की नमाज है चार है, अगर किसी की छूट गई, सबसे पहली बात तो ये कि नमाज छूटना चाहिए कबीरा गुनाह है कि एक आदमी जानते बूझते नमाज छोड़ दे, बल्कि अहादीस की रोशनी में ये कुफ्र है। तो आदमी जानते बूझते नमाज छोड़े, ये क्या है? कुफ्र है। लेकिन किसी उजर की वजह से थका हुआ था, आया, बीवी से कहा लेट जाता हूं, मुझको उठाना नमाज के लिए, वो बिचारी भूल गई, ये असर हो गई, जोहर की नमाज निकल गई। अब असर का वक्त आया, मस्जिद में दौड़ा दौड़ा गया कि पहले पढ़ूंगा, देखा जमात खड़ी हुई है, अब वो जमात में शरीक हो या नहीं, अब वो क्या करें? जोहर की नियत करके इमाम के साथ असर में शरीक हो और उसके बाद में फिर असर की नमाज इनफिरादी पढ़े, तो क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, कोई हरज इसमें नहीं है। यह भी सूरत हो सकती है कि वो आदमी नफल की नियत से इमाम के साथ शरीक हो और उसके बाद में जोहर भी पढ़े और असर भी पढ़े, ऐसा भी वो कर सकता है। दोनों में से जो चीज करे उसके लिए कोई हर्ज नहीं। दोनों का मसला अलग है। ये जो अहकाम हम देख रहे हैं ये फर्ज नमाज के लिए है, لیکن اگر نفل نماز کوئی آدمی پڑھتا ہے تو وہ بلا عذر بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اس سے ثواب اس کا آدھا ہو جائے گا۔ جیسے تہجد کوئی پڑھ رہا ہے، اس کو بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، تھکا ہوا ہے، تو آدمی اگر بیٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا۔ تو یہ حکم جو ہے یہ فرض کے لیے ہے۔ دیکھیے چٹائی جا نماز مسجد کی جو جگہ ہے اور مسجد کی دیواریں بھی، سامنے کا حصہ بھی، یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ذہن منتشر نہیں ہو۔ مسجدوں میں بہت زیادہ نقش نگاری یا اسی طرح سے جا نماز میں بہت ساری ڈیزائن، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا ذہن بھٹکتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ ایسا جا نماز ہو جس کے اوپر اس طرح کی کوئی نقش نگاری نہ ہو، سادہ سا ہو جس پہ آدمی نماز پڑھ لے، اس کا ذہن نہیں بھٹکے۔ لیکن نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ کون سی نماز امام کی ہے اور کون سی مقتدی کی ہے؟ امام اثر پڑھ رہا ہے، ہم بھی اثر پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ نماز ہوئی نا ہماری۔ ایک امام جو مقامی ہے وہ کتنی پڑھتا ہے اثر کی؟ چار۔ اور اگر کوئی آدمی آ کے شریک ہو گیا، یہ مسافر ہے تو اس پر قصر ہے، لیکن قصر اکیلے اور امامت کی صورت میں ہے۔ اگر وہ امام مقیم کے پیچھے ہو جائے تو وہ پوری پڑے گا، یہی سنت ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ امام کے پیچھے اگر یعنی مسافر ہیں وہ پوری نماز پڑھے گا۔ تو میں نے یہی کہا کہ اگر کوئی آدمی زور اس کی رہ گئی ہے اور وہ مسجد میں آیا اور واقعی شرعی عذر اس کا تھا، گناہگار وہ نہیں تھا، اور وہ آدمی دیکھتا ہے کہ امام ابھی عصر کی جماعت میں کھڑا ہو چکا ہے، تو اب یہ زہر والا آدمی امام کے پیچھے شریک ہو سکتا ہے زہر کی نیت سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔